السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے ہم نے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا اور وہ ہے صلاۃ, نماز. نماز جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے اس امت کو, جو اللہ رب العزت نے اپنے بڑے پیارے محبوب مہمان کو خاص اپنے دربار میں بلا کر معراج کے موقع پہ اس امت کو یہ تحفہ دیا جسے عرف میں ہم نماز کہتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا اس کی حکمت, اس کی تھوڑی سی تاریخ اس حوالے سے کہ صلاۃ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو خاص اس امت کو دی گئی, بلکہ ہر نبی, ہر رسول, ہر شریعت, ہر کتاب وہ اس خاص عبادت کی فرضیت کا حکم لے کر آئے, اور ہر دور میں اللہ کے بندے اپنے اللہ کے ساتھ ربط بنانے کے لیے, کانٹیکٹ کرنے کے لیے وہ یہ چینل استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں جس کو ہم نماز کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بندے کا رب کے ساتھ براہ راست کنیکشن ہے. پچھلی دفعہ بھی ظاہر ہے وہ آج کے حساب سے عرف میں کچھ اگزامپلز میں نے آپ کے سامنے غالباً رکھی تھیں, تو ظاہر ہے ہم کسی کے ساتھ جب باقاعدہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, براہ راست لنک ہو جاتے ہیں, یا میں نے شاید مثال دی تھی کہ ہمارے موبائل میں وائی فائی کا کنیکشن آ رہا ہوتا ہے تو ساری اپڈیٹس ہمیں موبائل میں مل رہی ہوتی ہیں, چل رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے یہ کنیکشن کٹ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پیچھے سے جو اپڈیٹس آنی ہے وہ ختم, جو سپورٹ آنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اور اس سے بھی پڑھ کر وہ جو خلیفہ کی اس کی حیثیت ہے, اللہ کا نائب ہونا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہ جو ہمارے بڑے یہ باتیں کہتے کہتے چلے گئے کہ اپنی حیثیت کو ہم پہچانے, اپنے مقام کو ہم پہچانے, میں اور آپ خلیفۃ الارض بنائے گئے ہیں, پھر یہ کہ ہمیں اس کلمے جیسی نعمت دی گئی ہے, ہمیں ایک بہت بڑا ہدف دے کر یہ زندگی کی نعمت دی گئی ہے, ہمیں اللہ کا بندہ بننا بھی ہے اور اللہ کی بندگی کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانا بھی ہے, ہم نے اللہ کو بڑا ماننا بھی ہے اور دوسروں سے اللہ کو بڑا منوانا بھی ہے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے, آپ کی سنت, آپ کے منہج کو فالو کرنا بھی ہے اور دوسروں سے اس کو کروانا بھی ہے. جہاں جہاں اپنا اختیار ہے, حکومت ہے, اپنی جورسڈکشن ہے, وہاں امر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا ہے, نہیں عن المنکر, برائی سے روکنا ہے. کیسے؟ جہاں طاقت ہے, اختیار ہے, اپنے ہاتھ سے, زبردستی جہاں اختیار ہے وہاں, جہاں اختیار نہیں ہے وہاں اپنی زبان سے, یعنی بات کو پہنچانا ہے. یہ گویا ایک دعوت کا, تبلیغ کا انداز ہے, اور جہاں جہاں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھنا ہے وہی بات کہ اس کو روکنا ہے, نہیں روک سکتے تو اس سے جا کر بات کرنی ہے, اپنی زبان سے اس کا حق ادا کرنا ہے. اور اگر یہ بھی ہمت نہیں, طاقت نہیں, حوصلہ نہیں, تو تیسری اور آخری اور سب سے کمزور ترین جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم دل میں برا جاننا ہے, اس برائی کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہونا ہے, تڑپنا ہے, پریشان ہونا ہے، فکر مند ہونا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس ساری منازل میں، چاہے ہاتھ سے روکنے کی منزل ہو، زبان سے روکنے کی منزل ہو، دل میں برا جاننے کا مرحلہ ہو، ہمیں مدد چاہیے، ایمان چاہیے، ہمیں اللہ کی سپورٹ، اس کی مدد۔ اور وہ جو اللہ فرماتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی وہ مولا ہے، کیا ہی وہ مددگار ہے، تو اس کے ساتھ ربط کیسے بنے، اس کے ساتھ تعلق کیسے بنے، اس کے ساتھ مدد کرنے کی یہ جو ایس او ایس کال ہے، یہ کیسے جائے گی، کیسے حوصلہ آئے گا، کیسے ایمان بڑھے گا، کیسے اس کے سامنے اپنے مسائل، اپنی مشکلات رکھیں گے، کیسے اس سے بات چیت کریں۔ تو یہ چینل ہے نماز، یہ ذریعہ ہے نماز۔ کیا پیاری وہ بات ہے، کچھ حضرات نے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات جوڑی ہے، بعض نے کسی اور صحابی سے، لیکن بات بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے، فرمایا کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے، جب مجھے اپنے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ سے بات کرنی ہے، نیت باندھی اور کھڑے ہو گئے نماز میں۔ اب گویا یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ سے بات اس کی چل رہی ہے۔ ہاں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا کا ایک نظام، ایک ترتیب ہے، اس پورے آزمائش کا ایک سناریو، ایک سیٹ اپ ہے، ایک اللہ نے خاص حکمت سے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں اور کچھ جگہوں پر اس کو لمٹ کیا ہے، باؤنڈ کیا ہے، ریسٹرکٹ کیا ہے، محدود کیا ہے۔ تو ہم جو بات کریں گے اللہ سے، یقیناً اللہ ہماری سن رہا ہے، سنتا ہے، لیکن اللہ سے ہم نہیں سن سکتے، اللہ کہے تو ہم سنائی دے جائے، یہ ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں ہے حیثیت، یہ تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ، اللہ ہمیں وہ وقت دکھا دے، اس قابل بنا دے۔ تو اللہ سے بات چل رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ جواب بھی دے رہا ہے، حدیث میں الفاظ موجود ہیں، مسلم کی حدیث پچھلی دفعہ بھی میں نے ریفر کی تھی، لیکن میں سن نہیں سکتا اس لیے کہ میری ابھی یہ حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، یقین میرا پورا ہو، ایمان میرا مکمل ہو، اسی لیے قرآن کے آغاز میں ہی متقین کی، ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی صفات بتاتے ہوئے پہلی بات ہی کیا آئی تھی بھائی، غیب پر ایمان، والذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان کی بنیادی شے ہے۔ اور اگلی بات وہ جو حدیث میں پوری کر لوں کہ فرمایا کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اللہ مجھ سے بات کرے تو میں کیا کرتا ہوں، قرآن کھول لیتا ہوں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب یہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کس کی باتیں ہیں، کس کے الفاظ ہیں، کس کی گفتگو، کس کا کلام ہے، یہ اللہ کا، اللہ نے بات کی ہے۔ کس سے بات کی ہے، مجھ سے، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو سمجھے، مجھ سے کلام کیا ہے اللہ نے، تو میں قرآن کھولوں اور اللہ کے اس کلام کو جو وہ مجھ سے کر رہا ہے میں دیکھوں، پڑھوں، سمجھوں۔ لیکن بہرحال اس وقت ہمارا موضوع نماز ہے، اور نماز میں بھی ظاہر ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو کمبینیشن تو نماز اور قرآن کا بڑا اہم ہے۔ اب یہ نماز جو ہے، جس کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہر نبی ہر رسول آتے رہے، طریقہ کار مختلف رہا، اور بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح دین کی تکمیل ہوئی، اسی طرح دین کے تمام جزیات کی تکمیل بھی رسول اللہ پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شے، چاہے وہ اخلاقی اصول کیوں نہ ہوں، چاہے وہ معاشرتی اصول ہوں، چاہے وہ آپس میں لین دین کے، تجارت کے اصول ہوں، ہر شے ترویجن، ترقی پاتے پاتے، اپنے ایولوشنری پروسیس سے گزر کے تکمیل کہاں آ کر ہوئی ہے، رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کے سب تمام قوانین اعلیٰ ترین حیثیت میں، کیفیت میں آ کر اس شریعت میں مکمل ہوئے ہیں۔ لہذا وہ نماز جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا، اپنے مختلف مراحل سے طریقہ کاروں سے گزرتے 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 بالآخر جامع ترین صورت میں کہاں پر مکمل ہوئی آ کے؟ اس پیارے دین میں، اس شریعت میں، شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں گویا، اب اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے دین اور دنیا کے سارے مسائل کا حل اس نماز میں ہے. اللہ کرے کہ ہم اس نماز کو صحیح معنوں میں پڑھ سکیں، اس کو ادا کر. پڑھنا تو میں نے پچھلے دفعہ بھی بتایا تھا، عرف میں بات آ گئی، نماز پڑھ ہی نہیں جاتی، نماز ادا کی جاتی ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز تو ادا کی جاتی ہے. اور اس ادائیگی میں ہر وہ شے شامل ہے جو کسی انسان کی شخصیت کی تکمیل کے لیے، اس کی ذہانت، اس کی سوچ، اس کی نفسیات، اس کی جسمانی تقاضے، اس کے روحانی تقاضے، ہر شے کو مکمل کرنے والی شے نماز ہے. شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، بھائی گنتی پوری کرنی ہے، یہ ذہن میں رہے. اگر میں یا ہم میں سے کوئی ساتھی خدا نہ خواستہ کمزور پڑ رہا ہے، خدا نہ خواستہ نماز میں کمزوری کا، سستی کا معاملہ آ رہا ہے، تو پہلا ٹارگٹ تو یہ بنے گا کہ بھائی پورا کرنا ہے گنتی کو. اگر اس سے پیچھے رہ گئے تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا. پھر تو بھائی کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے نیکیوں کا اجر قیامت کے دن پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، میں نے حج کیا، عمرہ کیا ہے، میں نے فلاں کو کھانا کھلایا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ بڑا نیک سلوک کیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے حلال رزق کمایا ہے، میں نے بڑی جد و جہد، جو بھی اپنی لسٹ بنانا شروع کرے اور یہ تصور کرے کہ بھائی کل قیامت کے دن مجھے ان ساری باتوں کا اجر ملے گا نہیں ملے گا، میری یہ نیکی کا، بھائی یہ ساری کی ساری باتیں ایک طرف کر کے پہلی بات کیا ہے، کمرہ امتحان میں داخل ہونے کی شرط کیا ہوتی ہے؟ جو ایگزام دینے والے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں، ایڈمٹ کارڈ. ایسا ہی ہے نا، آپ کمرہ امتحان میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کی تیاری بہت اچھی ہے، سارے پیپر کو آپ نے اچھی طرح تیار کیا ہوا ہے، خوب یاد کیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے میں پیپر میں بیٹھوں گا اور میرے 100 میں سے 90 نمبر آ جائیں گے، سب کچھ اوکے ہو گیا، لیکن آپ ایڈمٹ کارڈ آپ لے جانا بھول گئے، یا آپ کے پاس ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے، یا چلیں اس کو اس طرح لے لیں کہ ایڈمٹ کارڈ پر آبجیکشن آیا ہوا ہے. یہ جتنے ہمارے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ آ رہی نا بات میں کیا کر رہا ہوں، ایڈمٹ کارڈ پہ کیا آ گیا؟ اعتراض آ گیا، آپ کی فیس پوری پے نہیں ہوئی بھی ہے، آپ کی اٹینڈنس پوری، وہ جو بھی کہہ لیجیے، اٹینڈنس پہ یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا، آپ کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے بھائی، آپ ایگزام میں نہیں آ سکتے. آپ کہیں جی میں نے بڑی اچھی تیاری کی ہوگی بھائی، آپ کی اٹینڈنس اتنے پرسنٹ نہیں ہے، باہر اگلے سال آئیے گا جائیے. ہائے دنیا میں تو اگلے سال کا آپشن ہوتا ہے نا، دنیا میں تو اس آبجیکشن کو ریموو کیا جا سکتا ہے نا، سپلیمنٹری کا آپشن ہوتا ہے اور اگلے سال ریپیٹر بن کے ایگزام دے کر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا، ایک ہی دفعہ ہے وہ، وہاں نہیں ہے بھائی دوبارہ کا، وہاں ایسا نہیں ہے کہ چلو اس دفعہ پورا نہیں ہے تو اگلی دفعہ آ جانا ایک اور زندگی لے جاؤ، وہاں ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک دفعہ ہے بس. لہذا اس کمرہ امتحان میں داخل ہونے کے لیے جو شے چاہیے وہ کیا ہے بھائی؟ وہ ہے نماز کی گنتی پوری ہونی چاہیے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، ذرا ٹیکنیکل بات ہے سمجھیے گا، ابھی میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ نماز کیسی پڑھی، اچھی کہ بری، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس میں خشوع و خضوع تھا یا نہیں تھا، اس میں کوئی غلطی تھی یا نہیں، وہ ابھی چھوڑ دیجیے، ابھی تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو آگے کے مراحل ہیں. ابھی تو کمرہ امتحان میں داخل ہونا ہے، ایلیجیبلٹی چیک ہو رہی ہے کہ اس شخص کا احتساب، اس کا امتحان، اس کا حساب کتاب کیا جائے کہ اس کے بغیر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اس مرحلے سے گزرنے کے لیے کیا چیز ہے بھائی؟ سب سے پہلی ہے چیک کرو بھائی نماز پوری ہے، نماز پوری ہے، پوری ہے، چلو لے آؤ بھائی، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے، آگے آؤ، اب دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کیا ہیں، تمہارے معاملات کیا ہیں، اب چیک کرتے ہیں، آؤ، اب چانس بنتا ہے کہ اگر قبول ہو گیا تو جنت ہے خدا نہ خاصہ، لیکن نہیں ہوا تو اللہ معاف کرے، پھر ادھر بھی بہرحال ایک چانس بنتا ہے جنت کی طرف، اس کمرے میں جا کے امتحان ہوگا، پاس فیل ہونے کی گنجائش بنے گی، لیکن بھائی مسئلہ کیا ہوا، نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے بھائی، تو بات ہی ختم ہو گئی، ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی، سارے حج عمرے سارے اخلاق سارا قصب حلال ساری سب جو کچھ بھی تھا سب ختم ہو گیا، اب تو بھائی وہ رہا دروازہ جہنم کا، باقی جس کو اللہ معاف کرنا چاہے، یہ ذہن میں رکھیے بھائی، یہ جب باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں تو یہ کس بنیاد پہ بتائی جا رہی ہوتی ہیں، جو قرآن و سنت نے اصول بتائے ہیں، جو ہمارے دین نے اصول بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس دن کا بادشاہ، بلکہ پوری دنیا کا، کائنات کا، آخرت کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اس دن وہ اللہ مہربان ہے، وہ رب ہے، جس کو چاہے معاف فرمائے، اس پر کوئی سوال تھوڑی نہ کوئی اٹھائے گا، لیکن اصول جو بتایا وہ یہ بتا دیا، اصول یہ بتا دیا، نماز پوری نہیں ہے، چلو بھائی جاؤ، یہاں تمہارا کام ہی نہیں ہے، یہاں پہ آگے بڑھو، تم اچھے شوہر تھے، اچھی بیوی تھی، اچھے بیٹے تھے، اچھے بھائی تھے، اچھے پڑوسی تھے، تم یہ تھے، تم وہ تھے، تم جو کچھ بھی تھے، ختم ہو گیا مسئلہ یہاں پہ، جاؤ ادھر۔ نماز کی گنتی، یہ بات اس طرح اتنے ٹائم میں لے کر اس لیے کر رہا ہوں بالخصوص ان میرے سننے والوں کو کہ خدا نہ خواستہ اگر نماز کی گنتی پوری نہیں ہے تو بھائیو یہ تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ، پھر مسلمانیت، پھر آخرت، پھر دین اور یہ اور وہ کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پوری ہے تو اب سوال بنتا ہے کہ ہاں بھائی کیا ہونا ہے آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کیا فرمایا تھا، ایمان اور کفر کا فرق کیا ہے؟ نماز۔ اور کیا فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں، مطلب یہ ختم ہو گیا معاملہ، ختم ہو گیا۔ اب اٹھائیے قرآن اور ذرا اس نماز کی فرضیت کا لیول چیک کریں، اس کی حساسیت، حالت سفر میں ہو۔ اچھا اب ہمیں تو یہ بات نا بڑی مزیداری والی مل گئی ہے، الحمدللہ ہم سفر میں جاتے ہیں تو نماز کیا کرتے ہیں، قصر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مختصر کر کے نماز پڑھتے ہیں، چار رکعت کی جگہ دو رکعت پڑھتے ہیں اور بڑا سہولت ہو جاتی ہے، تو یہ تو ہمیں بڑا بینیفٹ مل گیا، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے سفر کہتے کس کو ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے جس زمانے کا یہ حکم آ رہا ہے اس کے سفر کو ذہن میں لائیے، سفر جسے کہتے تھے کہ جس میں آپ میلوں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس اپنی ایک سواری ہے، اونٹ ہے یا جو بھی ہے، اور اس پر آپ کے پاس زیادہ راہ ہے، راستے میں پانی وغیرہ کا کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے، تھوڑا بہت جو آپ نے لیا ہوا اسی سے آپ نے وضو کرنا ہے، اسی سے آپ کو پینا ہے، اسی کو آپ کو استعمال کرنا ہے، آپ کے جانور کے لیے بھی وہی، جتنا آپ سامان لے جا سکتے ہیں کتنا لے کے جائیں گے، قافلوں میں سفر ہو رہا ہے، اکیلے سفر ہو رہا ہے، میلوں تک صبح دوپہر شام صحرا ہے، میدان ہے، پہاڑ ہیں، بندہ چلتا چلا جا رہا ہے، نہ کسی سائے کا پتا، نہ کسی ٹھکانے کا پتا۔ ایسے میں ذرا اندازہ کیجئے کتنا مشکل ہوگا ایک شخص کو پانچ وقت کی نماز پڑھنا، تصور میں لائیے کسی درجے میں اس بات کو۔ ابھی تو ہم کیا وہاں سے کوئی زیادہ سے زیادہ کیا ہے، ابھی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، کوئی جہاز سے جاتا ہے، بس میں بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، ٹرین میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو الحمدللہ یہ سہولت تو ہمیں بڑی مزیدار مل گئی۔ اصل تو مشکلات صحیح معنوں میں جو سفر کی تھی اس زمانے کی ذرا ذہن میں لائیے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی کیا اللہ نے یہ فرمایا کہ نماز چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، کچھ کر لینا، پوری کر لینا، نہ پڑھنا ہے، آدھی پڑھو لیکن پڑھو، گنتی پوری کرو، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ چلیں اس سے بھی اگلے سٹیپ پہ آ جائیں، این جنگ کا میدان ہے، جنگ کا میدان، تصور کیجئے ذرا، اور وہ جنگیں بھی کیسی جنگیں ہیں، وہ دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، کیفیت یہ ہے کہ ادھر تاک میں انتظار میں ہے کہ یہ ذرا غفلت میں آئیں اور ان پر ہم حلہ بولیں، اور جس نے حلہ بولا اس کی فتح یقینی، کیونکہ اگلے بندے جو ہیں وہ تو غافل ہیں اس وقت دنیا کے اعتبار سے۔ ایسے کروشل وقت میں جب دشمن سے تیر آ رہے ہیں، دشمن کے سپاہی تلوار سوتے لے کر دنگی کھڑے ہیں تلواریں اور بس حملہ کرنے کے انتظار میں ہیں. کیا خیال ہے؟ گنجائش تو بنتی ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے نماز بعد میں. نہ, صلاۃ الخوف. پورا چیپٹر قرآن نے انٹروڈیوس کروا دیا, اس میں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, وہ بظاہر اس کو کوکنی تفصیل میں جانے کا. کیونکہ جب یہ حکم آیا کہ نماز تو پڑھنی ہے, نماز تو پڑھنی ہے, چلیں بات اچھی ہے اس لیے بیان کر دیتا ہوں. جب یہ بات آ گئی کہ بھی نماز تو نہیں پڑھ سکتے, دو جماعتیں کر لو, ایک جماعت کیا کرے پہرا دے اور ایک جماعت کیا کرے نماز قائم کرے. پھر کیا ہو جائے کہ یہ والی جو جماعت ہے یہ نکلے اپنے ہتھیار اٹھائے پھر یہ پہرے پہ چلے جائے اور وہ والی جماعت آ جائے پھر نماز پڑھے. تو ایک بات بنیادی اصولی تو یہ ہوگی کہ نماز نہیں چھوڑنا, نماز تو پڑھنی ہے, نماز تو پڑھنی ہے. اب وہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا بھائی؟ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ یہ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں ہم؟ صحابہ کی جماعت. امام کون ہے اس کے؟ اللہ اکبر, وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اب ذرا بات کو سمجھیے کہ صحابہ کا مسئلہ کیا ہوتا تھا اور ہمارے مسائل کیا ہوتے ہیں. صحابہ میں مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا دو جماعتیں ہوں گی, ٹھیک ہے چلو اوکے ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو کسی ایک جماعت کی امامت کریں گے نا, کسی ایک جماعت کی امامت کریں گے. تو جس جماعت کی امامت اللہ کے نبی کریں گے اس کا کوئی مقابلہ کوئی موازنہ اس جماعت سے ہو سکتا ہے جس کی امامت کوئی اور کرے گا؟ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا, مسئلہ کھڑا ہو گیا بھائی. یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ تو بات یہ ہوگی کہ جس جماعت میں حضور امامت کر رہے ہیں اس جماعت والوں کا کیا کہنا, ان کی نماز کا کیا کہنا, اور دوسری جماعت ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ کیوں اللہ کے نبی کی امامت سے محروم رہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر, ذرا غور فرمائیے گا. جو یعنی اب یہ حکمت بھی اس میں اور نماز کی اہمیت بھی اس میں نظر آ رہی ہے ہمیں. بھائی نماز تو پڑھنی ہے, لازمی پڑھنی ہے, جماعت سے پڑھنی ہے, یہ بھی نوٹ کیجئے. یہ بھی نہیں ہو رہا چلو بھائی یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جاتا کہ وہاں کہتے ہیں حکم آ جاتا کہ جماعت ختم کرو, جماعت ختم کر دو, سب اپنی اپنی پڑھ لو. یہ بھی ایک آپشن تھا نا, تو جھگڑا ہی نہیں بنتا. اس لیے کہ جب سب جو چیز آدھوں کو مل رہی تھی آدھوں کو نہیں مل رہی تھی تو باقی آدھوں کو بھی نہیں مل رہی, چلو برابر ہو گئے نا, سب اپنی اپنی پڑھ لو بھائی. اس میں سیفٹی کا آپشن بھی زیادہ تھا, اپنی اپنی پڑھ لو, اس میں سیکیورٹی سیفٹی بھی زیادہ بہتر ہو جاتی. پڑھنا بھی جماعت سے ہے, ایک امام کے پیچھے دو جماعتیں کرنے کی اجازت آ گئی. اب اس کے بعد حل کیا آ رہا ہے؟ حل یہ آ رہا ہے کس طرح سے بھائی, ایک جماعت کھڑی ہوگی, ایک پہرا دے رہی ہے, ایک امامت میں حضور کے کھڑی ہو گئی, ٹھیک ہے, دو رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت اللہ کے نبی پڑھائی اللہ کے نبی نے, اور پہلی رکعت کے بعد سجدے سے اٹھ کے آپ تشہد میں بیٹھے, دوسری رکعت بیٹھتے ایسے بیٹھ گئے. پیچھے جو حضرات ہیں انہوں نے اپنی نماز, وہ بیٹھے نہیں, وہ انہوں نے کھڑے ہوئے, انہوں نے نماز پوری کر لی. ایسے نماز پوری کر لی جیسے امام سے ہماری جب ایک رکعت نکل جاتی ہے تو آخر میں پورا کرتے ہیں نا, تو ایسے انہوں نے اپنی رکعت پوری کی. ایک رکعت حضور کے پیچھے اس طرح سے ہو گئی اور ایک رکعت اپنی پوری کی, یہ سلام پھیر کے علیحدہ ہو گئے. حضور ابھی اسی حالت میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب باقی لوگ آئے, باقی لوگ آ کر بیٹھے حضور کے پیچھے نیت باندھ کے, وہاں سے شامل ہوئے, حضور نے اپنی دوسری رکعت پوری کی, ان کی کون سی ہو گئی؟ پہلی. حضور نے سلام پھیر لیا, ابھی اپنی باقی کی رکعت پوری کریں گے. لہذا تمام وہاں صحابہ جو تھے مسلمان سب کو کیا مل گیا؟ یہ شرف مل گیا حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا, اور نماز حضور کی بھی ہو گئی, سب کی بھی ہو گئی, با جماعت ہو گئی اور نماز ہو گئی جو ہم اس وقت بات سمجھ رہے ہیں. تو یہاں تک کے آپشنز آ رہے ہیں, اتنی ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں, اتنی حساسیت کے معاملات آ رہے ہیں, اصول بات نکل کر کیا آ رہی ہے بھائی؟ نماز نہیں چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا. بس ایک آدمی ہے, حالت جنگ میں ہے, خطرے میں ہے, کسی ایسی کیفیت میں ہے, اب ظاہر گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور حالات یہ ہیں اس وقت, کسی پہرے داری پر ہے, گھوڑے سے اتر بھی نہیں سکتا, گھوڑے سے اتر بھی نہیں سکتا, اتنا آپشن بھی نہیں ہے اس کے پاس, تو کیا کرے؟ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے اشاروں سے. یہ حکم آ گیا, یہ حکم آ گیا. لیکن یہ آپشن نہیں آیا کہ چھوڑ دو یا قضا کر لو, نہ, پڑھنا ہے, چھوڑنی نہیں ہے, چھوڑنی نہیں. بہرحال بھائی نماز اس کی گنتی کا پورا کرنا ایمان کی علامت, پچھلی دفعہ سمجھا لٹمس ٹیسٹ یہی ہے. نماز چھوڑنے والا کسی گنتی میں نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو لاکھ مسلمان سمجھتا رہے، وہ لاکھ اپنی داڑیاں ٹوپیاں سنبھالتا رہے، لاکھ اپنے پائچے اوپر رکھتا رہے، لاکھ عمرے حج کرتا رہے، لاکھ وہ خدمت خلق کے کام کرتا رہے، جو دل میں آئے کرتا رہے، جان لے سن لے سمجھ لے اللہ کے ہاں وہ مسلمان کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا، قانونی طور پر دنیا میں اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم، یہ شرعی اصول ہے، ذہن میں رکھیے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے، یہ اصول ہے شریعت کا، اس پر تمام امت متفق ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی حکومت آ جائے گی تو بھی اس کے لیے کوئی سزا وغیرہ کا حساب بنے گا نہیں بنے گا، وہ علیحدہ پوری لمبی چوڑی داستان ہے، اس پہ ابھی ہم نہیں جا رہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو ہم کافر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے۔ اللہ کے ہاں جب وہ لسٹ بن رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی لسٹ ہے، یہ غیر مسلموں کی لسٹ ہے، کافروں کی لسٹ ہے، تو جان لے سمجھ لے کہ نماز پڑھنے والا اس والی لسٹ میں ہے۔ لاکھ اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ نبی کا دیوانہ، اور لاکھ سمجھتا رہے کہ میں پتہ نہیں کیا اور وہ۔ اب یہ تو پہلی بنیادی بات جو اب بار بار سمجھ رہے ہیں کہ نماز کو تو چھوڑنا نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب آ جائیے اس کے فائدوں کی بات کریں، اگر اس کی حکمتوں کی بات کریں، اگر اس کے اثرات کی بات کریں، اگر ہماری ہزار پریشانیوں کا ایک حل نماز ہے، کیونکہ ایک ہزار یہ جو پریشانیاں، ایک ہزار دو ہزار جو بھی کہہ لیں، اس کو گنتی کا اصل مقصد نہیں ہے، یہ جتنے ہمارے اس وقت ذہنی خلفشار ہیں، یہ ہماری الجھنیں ہیں، یہ ہماری جو بھی اسٹریس ہے، جو اسٹریسفل لائف اس وقت ہم جی رہے ہیں، ہمارے گھریلو تنازعات ہیں، یہاں تک کہ والدین کا ادب اگر اولاد نہیں کر رہی ہے تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، شوہر کا ادب اگر بیوی نہیں کر رہی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں، یعنی ان مسائل سے لے کر بڑے بڑے مسائل، میرے کاروبار میں اگر برکت نہیں آ رہی ہے، کسی بھی میری صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، کسی مسئلے کو بھی اٹھا لیں، اس میں بنیادی شے نکل کر جو آتی ہے نا، وہ سٹیبلٹی، شخصیت کا ٹھہراؤ، وہ سکون کا فیکٹر، وہ شے جو انسان کو ہمت دیتی ہے، اس کو باؤنڈ کرتی ہے، اس کو ڈھارس دیتی ہے، اس کی شخصیت میں ایک ایسی کیفیت لاتی ہے جس سے وہ بھی اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ شے کہاں سے ملتی ہے؟ نماز سے ملتی ہے، نماز، نماز۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس شخص کو مسجد میں پانچ وقت آتا جاتا دیکھو اس کے بارے میں گواہی دے ڈالو اس کے اچھے نیک ہونے کی، یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو، اب ظاہر ہے یہ تو اس دور کی بات ہم کر رہے ہیں صحابہ کے دور کی، کیونکہ ان کی نمازیں ہوتی تھیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ہمیں جو بالعموم ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں وہ کیفیت نہیں مل پا رہی، ہمیں نماز کا وہ فائدہ باہر بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ بنیادی بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے، نماز کو ادا کرنا ہے، بھگتانا نہیں ہے، بھگتانا نہیں ہے۔ میں نے وہ ایک کیفیت آپ کے سامنے رکھ دی کہ گنتی پوری کرنی ہے، یہ تو ہو گئی بنیادی بات قانونی طور پر، اس لحاظ سے کہ بھئی کل قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہونا نہیں ہونا اس بنیاد پر ہے۔ اب اس سے اگلی بات آ جائیے، اب اس کی حکمتیں، اس کے فائدے، اصل اس کے فائدے اگر اٹھانے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کل قیامت کے دن کمرہ امتحان میں جانے کے بعد، یعنی یہ کیفیت بالکل ہو سکتی ہے، گنتی پوری تھی، ٹھیک ہے، کمرہ امتحان میں پہنچ گئے، ایلیجیبل تو ہو گئے، گنتی پوری ہے، اب وہاں پہنچے تو پتہ چلا تمہاری نمازیں یہ رہی واپس، وہ راک کا ڈیر، اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق منہ پر مار دی جائیں گی وہ نمازیں ساری، کیونکہ ان میں سوائے اٹھک بیٹھک کے کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس میں دل تھا، نہ ذہن تھا، نہ دماغ تھا، نہ کیفیت تھی، نہ ادائیگی کا تصور تھا، بس ٹھیک ہے ایک فارمیلٹی تھی۔ آئے تھوڑے اللہ کے نبی کے الفاظ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوے کی طرح ٹھونگے ماری، یہ میں کسی مفتی مولوی کے اور کسی فلاں کے نہیں بتا رہا ہوں حضرت، سمجھ لیجیے یہ اللہ کے نبی کے حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، آپ نے یہ مثال دی ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسے نماز پڑھتا ہے کہ آیا زمین پر اٹھک کیسے کیا اٹھ گیا وقت۔ تو نماز کے فائدے کب نظر آنا شروع ہوں گے؟ جب ہم نماز کو اہمیت دیں گے، جب ہم نماز کو اہمیت دیں گے تو اب اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ اہمیت دینے کے لیے پہلی بنیادی شے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کا انتظار، نماز کی تیاری۔ اللہ کا بندے کو ایک دم انکشاف نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت آ گیا، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے بھائی، اس کا دماغ ہوتا ہے اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے آفس میں، جہاں کہیں بھی وہ ہے، اس کا دل کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے مسجد، اور اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ ابھی اللہ کے سامنے جا رہا ہوں میں، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ صبح 10 بجے باس کے ساتھ میٹنگ ہے، 10 بجے باس نے اپنے کیبن میں بلایا ہوا ہے، آپ 8 بجے دفتر پہنچ گئے ہیں اور 8 بجے سے 10 بجے تک یا ایک لمحے کے لیے بھی آپ یہ بات بھولیں گے کہ 10 بجے آپ کی باس کے ساتھ میٹنگ ہے؟ بھولے گا کوئی؟ کوئی کاروباری آدمی، اس کا بہت بڑا کلائنٹ ہے، اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کی ڈیل چل رہی ہے، اس نے کہا جی میں 12 بجے آپ کے کل آفس پہنچوں گا، آپ صبح 9 بجے سے پہنچ کر بیٹھے ہوئے، 3 گھنٹے آپ نے انتظار کیا اس کا، ایک لمحے کے لیے بھی بھولے کہ میرا وہ فلاں کلائنٹ ابھی 3 گھنٹے بعد یہ 12 بجے میرے آفس آئے گا مجھ سے ملاقات کے لیے، بھولے؟ یا مجھے ملاقات کے لیے جانا ہے اس سے ملنے کے لیے، کوئی بھولا؟ ارے یہ تو میں نے آپ کو اچھی مثالیں دی ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہ دنیا کی عارضی مثالیں ہیں۔ ایک شخص محبت کرتا ہے اپنے کسی محبوب سے، اور اس کے بعد اس کی محبت میں وہ ایسا اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، کھلا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بھائی یہ عشق مجازی جس کو ہم کہتے ہیں، بھلا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو۔ وہ محبوب سے ملاقات ہے 4 دن کے بعد، وہ 4 دن تک اور کچھ یاد ہی نہیں ہے اس کو سوائے اس کے کہ مجھے ملنے جانا ہے۔ تو یہ دو کوڑی کا عشق مجازی جب ایک انسان کو اتنا غافل کر سکتا ہے، بے ہوش کر سکتا ہے، دیوانہ کر سکتا ہے، تو بھائی وہ اللہ کا عشق ہمیں چند گھنٹے کے لیے مدہوش نہیں کر سکتا کہ ہم اس سرور میں ہوں کہ ابھی جانا ہے اپنے اللہ سے ملنے، ابھی جانا ہے تھوڑی دیر میں اپنے اللہ سے ملاقات، ابھی جانا ہے بس تھوڑی دیر رہ گئی، گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، 15 منٹ رہ گیا، ارے بھائی نہیں رکا جا رہا، اذان کی آواز نہیں آتی، کوئی بات ہی میں تو پہنچوں پہلے، میں تو پہنچوں پہلے۔ ایک عورت گھر میں جائے نماز، جب ٹھیک ہے عورت کو اللہ نے آسانی دی، اس کے پاس 10 بکھیڑے ہیں گھر کے، لیکن ایک انتظار کی کیفیت ہے، نماز فارغ ہے، ٹھیک ہے، دیکھ رہی ہے گھڑی کہ اللہ کے گھر سے آواز آئے اور میں اپنی جائے نماز اٹھاؤں اور بچھاؤں جلد سے جلد۔ اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، بھائی اللہ سے میٹنگ ہے، وہ مذاق ہے؟ تو بھائی جب تک نماز کا انتظار نہیں ہوگا، نماز کو جب تک اہمیت نہیں دیں گے، ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت، ہر چیز سے بڑھ کر، یہ کاروبار ختم ہو جائے گا بھائی، یہ دکانیں ختم ہو جائیں گی بھائی۔ میں نام بھی نہیں لوں گا، صرف اشارہ بھی واجبی سے کروں گا، ابھی کی بات ہے پرسوں ترسوں کی، یعنی کیفیت یہ ہے کہ ایک صاحب ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے، بہت کوئی اچھا ان کا سارا سیٹ اپ بہترین، یعنی کہ آپ دنیا کے لحاظ سے آپ کہہ لیں جی کیا رہ گیا جو ملنے سے، کیا رہ گیا ملنے سے، اور کیا ہوا، انتقال ہو گیا، اور ایک ایسی بیماری سے ہوا جو بس ایسا ہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہو جا آتے ہیں اس میں اور نکل کے باہر آ جاتے ہیں، وہ گئے ادھر اور گئے گئے ختم ہو گیا، اب وہ سارا کاروبار، وہ سارا آفس کا سیٹ اپ، وہ سارا جو انہوں نے بنایا، اب وہ تو چلے گئے، پیچھے اولادیں لڑیں گی ایک دوسرے کے گریبان پکڑ پکڑ کے، یہ تیرا یہ میرا، یہ تیرا حصہ یہ میرا حصہ، بہن کا حصہ یہ، بھائی کا حصہ یہ، وہ مولویوں کو بلایا جائے گا، فارمولے نکلوائے جائیں گے، مجلسیں ہوں گی، یہ والا گھر بیچیں کہ وہ والا گھر بیچیں، کاروبار میں کون کتنا شیئر کرے گا، بڑا بھائی آ جائے گا جی میں نے تو اس میں وقت میرا تو زیادہ اس کے اندر ہے، اور بڑی بہن آ جائے گی جی میں نے تو زیادہ قربانی دی ہے، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہوگا، وہ صاحب کہاں ہے بھائی، ادھر قبر میں، کیا لے کر گئے اپنے ساتھ، نماز لے کر گئے، نماز اگر پڑھی تھی ادا کی تھی تو ابھی کوئی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے بھائی، ابھی وہاں اپنی قبر کے اندھیرے میں کچھ ان کو روشنی کچھ، اور خدا نہ خاصہ اگر وہاں نہیں کر سکے مسئلے کو، نماز میں کوتاہی غفلت کر کے، تو ابھی یہ سارے کاروبار اور یہ سارے آفس اور یہ سارے ساری ان کی لگژری گاڑیاں، 3-4 گاڑیاں ان کے پاس رہ گئیں اسی دنیا کے اندر رہ گئیں، وہ سارا کاروبار آفس سیٹ اپ پورا سب رہ گیا یہاں پہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ یہ ساری چیز سے پڑھ کر اہم کیا ہے، یہ نماز ہے، ساری چیز سے پڑھ کر۔ وہ بیوی بھی چند گھنٹے کے لیے روئے گی نا بچاری، وہ ایسا تو نہیں کرے گی کہ ٹھیک ہے اس کو بہت دکھ ہوگا شوہر کے مر جانے کا، لیکن انسان ہے بھائی، کتنے گھنٹے روئے گی، چند گھنٹے روئے گی، اس کے بعد وہ بھی چپ کے بیٹھے گی، پھر اپنا دیکھے گی کیا کرنا ہے مجھے، لوجیکل بات ہے، ماں ہے باپ ہے کوئی بھی ہے اولاد ہے، چند گھنٹے روئیں گے افسوس کریں گے، پھر اپنی ظاہر سی بات ہے، ہم بھی جب ہمارے ماں باپ مر گئے، ہمارا پیارا دنیا سے چلا گیا، کتنے دن تک ہم اپنے کیا قبر میں جا کے بیٹھ گئے ان کے ساتھ، سب یہیں رہ جائیں گے، سارے پیارے سارے دوست سارے ہمدرد سب یہیں رہ گئے، ادھر تو اکیلا ہی ہوں نا بھائی میں جہاں قبر میں، اور میرے ساتھ صرف میرے اعمال ہیں، اور اعمال میں سب سے اوپر ان سارے اعمال کا تاج کیا ہے؟ تاج وہ نماز ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بس پڑھتے چلے جائیں اور اس بات کا احساس ہم کریں کہ یہ نماز کی اہمیت کیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ذرا تصور کرو، ابھی مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں کہ کسی کے دروازے پر پانچ دفعہ، یعنی ایک کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو، نہر، اور وہ پانچ دفعہ جا کر اس میں نہائے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ ابھی اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں صحابہ کو، کیا اس پر کوئی میل؟ اب ہم بھی یہ سوال اپنے سے پوچھیں، ایک آدمی بہتی ہوئی نہر میں پانچ دفعہ جا کر نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں رہے گا۔ یہ مثال دی، ایسے تمہاری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ خطائیں کیا؟ یہ میل کچیل ہے نا جسم پر لگا ہوا، ہم بدنسی کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، بات ایسی کر لیتے ہیں، ایسی پتہ نہیں دنیا جان کی کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں، انجانے کیا کچھ ہو جاتا ہے، یہ سب میل کچیل جسم پہ۔ ادھر آئے، نماز پڑھی، ادا کی اور الحمدللہ دھول دھلا کے صاف ہو کے چلے گئے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جیسے یہ وضو، جب تم کرتے ہو وضو تو ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پیلے پتے درختوں سے جھڑ کر نیچے گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جہاں آنکھیں سکون پاتی ہیں، اور سکون کا راستہ یہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم کوئی شاید دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے ہی ہمیں پھر اس کی احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ٹینشن دینے والی چیز ہے کہ سکون دینے۔ اسی لیے اولاد کے لیے دعا جو سکھائی گئی وہ کیا سکھائی گئی؟ قرۃ اعین کہا گیا نا، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی اولاد اتنی نیک اور فرما بردار ہے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کیسا احساس ہوتا ہے؟ سکون کا۔ اس کو کیا کہا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اولاد تو فرما بردار بھی ہو سکتی ہے، نافرمان بھی ہو سکتی ہے، اچھی بری جو کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ بات ختم ہو گئی، بات یہ ہو رہی ہے ایک شخص جس کو دنیا میں کچھ اچھا نہ ملا لیکن اگر نماز وہ اپنی ادائیگی کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو مل رہی ہے، وہ سکون میں ہے، وہ اطمینان میں ہے، وہ یہاں کر بیٹھتا ہے اور اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے لیے فرما رہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور فرمایا نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ معراج شروع میں بھی بات آ گئی، اللہ سے گفتگو، اللہ سے ملاقات۔ اور ایک جگہ الفاظ ہیں کہ بندہ مومن نماز میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور ایک جگہ الفاظ آئے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہو، تم نے ابھی اظہار مفہوم عرض کر رہا ہوں پوری بات کا، کہ احساس ہو جائے کس سے بات کر رہے ہو، احساس ہو جائے کون تمہارے سامنے ہے، کس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، احساس ہو جائے کس کے قدموں میں یہ سخت سر تم نے رکھا ہوا ہے۔ تمہیں اگر احساس ہو جائے صحیح معنوں میں اس کا ہے تو زندگی میں کبھی فرمایا سلام نہ پھیرو، سلام ہی نہ پھیرو کبھی، اگر تمہیں معقوم صحیح معنوں میں معلوم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے پھر جو عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ادراک اللہ کو نہیں، اللہ نے نہیں دیا انسان کو، اللہ نے نہیں دیا، شاید اسی لیے اس کی حکمت ہے، ورنہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی۔ یہ ایمان جو ہمارا اتنا کمزور پڑ گیا ہے آج کہ ذرا دو دو ٹکے کی چیزوں کے لیے ایمان ہمارا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، دو پیسے کے لیے، ابھی پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے، پیسے کو ایمان بنایا ہوا ہے، پیسے کو دین بنایا ہوا ہے، پیسے کو پوج رہے ہیں، پیسے کی خاطر جی رہے ہیں، پیسے کی خاطر مر رہے ہیں، نہ جانے مطلب، یعنی ایمان اتنی دو کوڑی کی شے ہو گئی ہے کہ دو روپے میں ختم ہو جاتی ہے، دو آنے میں ختم ہو جاتی ہے بلکہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں مضبوط نہیں ہیں، مصلح ہمارا، یہ جائے نماز ہماری مضبوط نہیں ہے۔ جس دن یہ مضبوط ہو گئی دنیا کی ہر شے ہماری نظر میں ہیچ ہو جائے گی، دنیا کی ہر شے کی قیمت پیچھے ہو جائے گی، پھر کوئی ہمیں دکھ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو، پھر کسی کے الفاظ ہمارے لیے تیر ثابت نہیں ہوں گے، کسی کا ہمارے لیے کیا ہوا غلط کام کوئی ہمیں پریشان نہیں کرے گا، ہم اندر سے اتنے مضبوط ہوں گے جب ہمیں پتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پہ ٹینشن کس بات کی۔ لیکن اللہ کا ساتھ ہونا کب پتا چلے گا؟ جب ہم یہاں موجود ہوں گے اپنے وقت پہ، اور اس پورے احساس کے ساتھ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس سے بات کریں، وہ کیفیت ہماری پوری ہو۔ لیکن آج تو ہمارا مسئلہ کیا ہے، قرآن کو کھولیے، دیکھیے اپنے آپ کو ڈھونڈیے، وہاں پہ مومن کی بات آ رہی ہے، مومن کی، تو وہاں قرآن ہمارے سامنے کبھی کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اپنے قلب ذہن کے ساتھ، سوچوں کے ساتھ، پوری ادائیگی کا اہتمام کے ساتھ، تمام ارکان کو صحیح معنوں میں ادا کرنا، نماز کا سیکھنا سکھانا، اس کا ادا کرنا، اس سے محبت کرنا۔ نماز سے خشوع آ ہی نہیں سکتا جب تک نماز میں محبت کی کیفیت نہ ہو،
کہیں اگر اسی آگے بڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، بھائی پہاڑ کی چوٹی پر ہوں کہ دریا کے اندر ہوں کہ جنگل میں ہوں کہ گھر میں ہوں، کہیں نماز اپنے وقت کرنی ہے، نماز کی حفاظت ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے نماز ادھر ادھر نہیں ہوگی بھائی میری، راستے میں ہوں سفر میں ہوں کچھ بھی ہو جائے نماز، اور نماز کی حفاظت کے وہ سارے معاملات کے اپنا طہارت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اپنی پاکیزگی کا بھی، کیوں کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ مومن کی باتیں ہو رہی ہیں نا بھائی. اور آ جائیے اگر دوسری طرف قرآن ایک اور آئینہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے منافقین کی نشانیاں جہاں بتائی جا رہی ہیں اور بھی نشانیاں ہیں نا وہاں پہ، پہلی نشانی کیا بتائی گئی ان منافقین کی، منافق کون ہے؟ دوہرا ڈبل شخصیت والا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ وہ منافق ہے جو کل جہنم میں سب سے نچلے گڑے میں ہوگا، بدترین عذاب میں ہوگا، اللہ میری حفاظت فرمائے، بدترین کیفیت جو کل جہنم میں عذاب کی وہ منافقوں کے ساتھ ہوگی. منافق کون ہے؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں. ان کی نشانیاں بتائی جب قرآن نے تو پہلی بات کیا بتائی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، بوجھل دل سے، بوجھ سمجھ کر، مصیبت سمجھائے نماز کا وقت ہو گیا چلو یار اب نماز. یہ منافق کی نشانی قرآن بتا رہا ہے، جہنمیوں کی نشانی بتا رہا ہے قرآن، جہنمی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، جہنم کے اندر ہیں، بھائی کیا شے لائی تجھے جہنم میں، کیوں اتنے عذاب میں ہے، کیوں اللہ کی ناراض کی مول لے رہا ہے، کیوں اتنی اذیت میں ہے؟ تو کیا جواب دے رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. تو بھائیو یہ نماز پوری زندگی کا فلسفہ اس نماز کے اندر ہے، پورے دین کا فلسفہ اس نماز کے اندر ہے. یہ جو ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، ان کی حکمتوں کو ہم سمجھیں. اللہ نے ہماری زندگی کے اندر کچھ چیزیں فرض کی ہیں، کچھ سنت کے درجے میں ہیں، کچھ نفل کے درجے میں ہیں، کچھ اضافی، کچھ عظیمت کی راہیں ہیں، کچھ کام لازمی کرنے ہیں، کچھ کاموں کے اندر کر لو گے تو اچھا ہوگا، نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں. تو یہ سارے فلسفے نماز کے اندر ہیں. ایک امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اس کے اشارے پر حرکت کرنی ہے، یہ اجتماعیت کا فلسفہ، دین کا فلسفہ یہ نماز کے اندر ہے. اقامت کا فلسفہ، قرآن کہتا ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو سورہ شورا میں. تو اس دین کو قائم کرنے کے لیے پریکٹس یا نماز میں کرائی جا رہی ہے امام کے پیچھے نماز، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو. وہ بڑے کام کو کرنا ہے تمہیں، اس کے لیے ہمت حوصلہ چاہیے، تو استعینوا بالصبر والصلاح، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو. نماز ہے ساری وہ راہ، وہ شے جس کے اوپر، جس رستے سے چل کر ہم نے اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، پہنچنا ہے. نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یہ نماز ہے جو انسان کو انسان بنا کر رکھتی ہے، پہلے بھی بات کی تھی، ورنہ انسان تھوڑے ہی دنوں میں جانور بن جاتا ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، وہ نرا جسم میں جسم رہ جاتا ہے، حیوانی وجود رہ جاتا ہے، دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان ہے، وہ کتا ہے، بلی ہے، لومڑی ہے، چوہا ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حیوان ہے. وہ انسان کو انسان بنا کر رکھنے والی شاید یہ نماز ہے، جو اس کی روح کو بالدگی دیتی ہے، اس کو زندہ رکھتی ہے. اب یہ بات کہ نماز کو کیسے ادا کریں، نماز میں خشوع و خضوع کیسے لائیں، اب یہ پورا موضوع ہے. کوئی موقع رہا ٹھیک ہے بات کریں گے انشاءاللہ، اگر ذہن بن گیا تو، ورنہ کم از کم ہم اس کو اتنا سمجھ لیں کہ بھائی اہتمام کرنا ہے نماز کا، نماز کو سیکھنا ہے، نماز کے فرائض واجبات، اس کی اہمیت کی چیزیں، جتنے امور ہیں، کس چیز سے نماز ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، نفل نماز کو مزید مزین کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کر کر کے اس میں پڑھنا ہے، تسبیحات جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں رکوع میں سجود میں، ہم نے تو بچپن میں سبحان ربی الاعلی یاد کر لیا بس، اب آگے بڑھ ہی نہیں رہے، اور چلو اس میں بھی کیا آگے بڑھیں گے، وہ سبحان ربی الاعلی کسی نے بتا دیا تھا کہ تین دفعہ سے ہو جاتا ہے بس بات ختم. اب تو یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک جھٹکے سے جا کر جیسی ٹکا یہ ماتھا جا کر زمین پہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، کیا بولا، کیا مطلب بنا، کس کو کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اللہ اکبر، اور اے اللہ اکبر، ایک جھٹکا مارا اوپر، کیا ملے گا اس نماز سے؟ بات کو سمجھیں. اور پھر محبت والی نماز، ہمارا تو مصیبت یہ ہے کہ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں وقت نہیں لگاتے، میں آپ کو پورے انشرائے صدر سے کہہ رہا ہوں، ہمارے وقت کی کمی کا مسئلہ اس دن حل ہوگا جب ہمارا زیادہ وقت یہاں گزرے گا مسجد میں. اب آپ کہیں گے یہ عجیب بات کر رہے ہیں، تو آپ آزما کے دیکھ لیں بھائی، جس کے پاس وقت نہیں ہے نا، وقت کی کمی ہے جس کے پاس، میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو، میرا گریبان پکڑ لینا آ کے، یہاں پہ وقت زیادہ لگانا شروع کر دیں نماز کے انتظار میں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وقت ہی وقت مل جائے گا، سارے مسئلے ایسے حل ہوں گے، ایسے وقت میں برکت ہوگی کہ آدمی حیران ہو جائے گا، کر کے دیکھیں، یہاں وقت لگائیں گے ادھر وقت مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ نماز ہمیں ہر وہ شے دے گی جس کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ بس ایک حدیث سنا کر، بلکہ دو تین حدیث سنا کر بات تھوڑی سی، اس لیے کہ ذرا اس انداز کو بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی غصہ کیسا فرما رہے ہیں اس شخص پر۔ ایک طرف تو یہ کہ پیار کیا آ رہا ہے، پہلے وہ مثال دیتا ہوں اور غصے کی مثال بعد میں، اور بلکہ پیار کس کا؟ اللہ کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مغرب کی نماز ادا کر کے وہی مسجد میں بیٹھ گئے، ہم نے سوچا کہ اب کیا اٹھ کر جائیں، اب عشاء کی نماز کا وقت آنے والا ہے تو اب عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے، مسجد میں وہی بیٹھ گئے عشاء کی نماز کے انتظار میں۔ اب یہ نماز کی محبت کا کیفیت ہے نا، تو مغرب پڑھی ہے اب وہیں بیٹھ گئے ہیں جی، اب عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حجرے سے، دار مسجد نبوی میں آپ کا وہ حجرے کا حصہ، دروازہ جو صحن میں کھلتا تھا، وہیں یہ صحابہ بیٹھے ہیں سارے، کچھ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے صحابہ کا۔ کہتے ہیں کہ حضور نکل کر آئے، ہم نے دیکھا اور ہمیں حیرانگی اس لیے ہوئی کہ حضور بہت تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہے تھے، ہم نے اس طرح کی کیفیت میں حضور کو نہیں دیکھا کبھی۔ بلکہ الفاظ جو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا اس حدیث کی تفصیل میں، وہ لکھا یہ ہے کہ حضور اتنی اجلت میں، اتنی تیزی میں ہماری طرف آ رہے تھے کہ ہم نے ان کا گھٹنا دیکھ لیا اور ہمیں حیرت ہوئی۔ یعنی تہبند کا ایک سرا ایسے ہوا سے، اب آپ کہیں گے جی اس میں کیا بڑی بات ہے، اس میں کائنات ہے، اس میں قیامت ہے، سمجھیے یہ سطر کا حصہ ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بھی، یعنی قیامت ہے یہ کہ یہ آپ کا ہلکا تہبند ایسے ہو گیا اور یہ حصہ نہ، یہ نظر نہیں آ سکتا، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ کے نبی اس وقت اتنے ایکسائٹڈ تھے، اتنے پرجوش تھے، ایسی کیفیت میں تھے کہ اتنی تیزی میں آئے کہ صحابہ کو بھی حیران کہ کیا معاملہ ہوا، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے ایسا، ایسی انہونی بات ہوئی ہے، یہ تو کیا ہوا ہے؟ اور حضور آئے اور الفاظ یہ ہیں کہ آپ ہانپ رہے تھے، آپ ہانپ رہے تھے، اور آپ پہنچے ہمارے پاس تو کہنے لگے کہ مبارک ہو تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے، کیونکہ اللہ نے ایک فرشتے کو ابھی میرے پاس بھیجا اور کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے سلام کرو ان لوگوں کو جو میری مسجد میں ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ نے سلام بھیجوایا ہے، اور وہ امام الانبیاء رسول خدا گویا ایسے اس پیغام کو لے کر آ رہے ہیں کہ مجھے دیر نہ ہو جائے اس پیغام کو پہنچانے میں، یہ ان لوگوں کا اکرام، ان کی عزت، اور تصور کریں اس کیفیت کو، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کیا کیفیت کیا ہوئی ہے۔ یہ وہ رب سلام بھیج رہا، فرشتہ بھیج دیا اس نے اسپیشلی اتنا بڑا اہتمام کر ان لوگوں کے لیے جو ایک نماز کا ادائیگی کر کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اور اب دوسری بات بھی سن لیجئے، ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو یہاں پر نماز پڑھانے کا حکم دوں اور خود میں جا کر لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اس وقت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی شے مجھے اور آپ کو چاہیے نماز کی ادائیگی کے لیے دوڑ لگانے میں، تو اب اس کائنات میں اور کوئی شے ہو نہیں سکتی بھائی۔ اگر یہ سننے کے بعد بھی میرا اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں نماز کے وقت پہ مسجد میں پہنچ کے نماز ادا کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ نہیں بچا، اندر کوئی شے نہیں باقی رہ گئی۔ اب یہ جانور ہے، حیوان ہے، جو اپنی زندگی اپنی سانسیں پوری کرنے کے لیے جی رہا ہے اور بس۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز سے دیوانہ وار محبت عطا فرما دے اور اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ شام میں انشاءاللہ ترتیب کے مطابق درس کی تقریب ہوگی حضرات و خواتین کے لیے.